دوبارہ سے دیکھیے آیات کو. قل آپ کہہ دیجئے, کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کو کہیے؟ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, یعنی اہل کتاب کو کہیے. کیا؟ تعالو, آؤ. اور تعالو کا لفظ کس سے ہے؟ علو سے. علو کہتے ہیں بلندی کو. گویا انہیں بلندی کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے, یعنی اے اہل کتاب, تم جس زوال کا شکار ہو چکے ہو اس سے باہر آؤ. تم اپنی تحریفات اور دین کے اندر اپنے پیدا کیے ہوئے بگاڑ سے باہر نکلو. آؤ اس بات کی طرف. کون سی بات؟ الی کلمتن, ایک ایسی بات کی طرف. سواء بیننا و بینکم, جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, مشترک ہے, ایک جیسی ہے, کامن ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, صرف اسی کو اپنا معبود سمجھیں, اسی کو اپنا خالق, مالک, رازق, حاجت روا, مشکل کشا, عبادت کے لائق سمجھیں. اور کیا نہ کریں؟ ولا نشرک به شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, نہ کسی پتھر کو, نہ کسی انسان کو, نہ کسی حیوان کو. اور کیا نہ کریں؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے بعض کو, یعنی انسانوں کو, اللہ کے سوا اپنا رب قرار نہ دیں. ارباب رب کی جمع ہے, اور اس کے بارے میں وہ حضرت ابی بن حاتم کی جو روایت ہے, وہ عیسائی سے پہلے انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم تو کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے, اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے, پھر قرآن میں ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو رب بنا لیا ہے؟ تو آپ نے ان کو کیا بتایا تھا کہ کس طرح رب بنایا؟ کسی عالم کو رب بنانا, کسی راہب کو رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی بات کو ایسے ہی ماننا جیسے اللہ کی بات کو مانا جاتا ہے, اس کی بات کو اتنی اہمیت دینا جتنی اہمیت خدا کی بات کو دی جاتی, اس کی بات پر اپنے جان مال کو اس طرح قربان کرنا کہ جیسے خدا کی بات پر قربانی کی جاتی ہے. اب کسی بھی عالم کی بات دو طرح کی ہو سکتی ہے, ایک تو وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اور دوسری وہ بات جو وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش نفس یا اپنی عقل یا اپنے خیال کے مطابق کہتا ہے. اس میں فرق کرنا چاہیے. اگر تو وہ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت, تو اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, یا اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں اور اسے وہ قرآن و سنت کے برابر درجہ دے کر لوگوں کو منوانا چاہتا ہے, تو ایسی بات ماننا درست نہ ہوگی. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں, کون؟ اہل کتاب, تمہارے اس پیغام کو قبول نہ کریں. فَقُولُوا, تو تم سب کہو. کون؟ مسلمان. پہلے قل کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, پھر قولو کہہ کر کس کو خطاب ہے؟ سب کو, ہم سب کو. اشہدو, گواہ رہو. کون گواہ رہے؟ اہل کتاب. کس بات پر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کرنے والے ہیں. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ, کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا جھگڑا تھا اہل کتاب کا؟ یہود کہتے تھے وہ یہودی ہے, نصارہ کہتے تھے وہ عیسائی ہیں. فرمایا, کس طرح وہ یہودی یا عیسائی ہو سکتے؟ یہ دونوں چیزیں تو بہت بعد کی پیداوار ہیں, یہ تو تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد دنیا میں وجود میں آئیں. اس لیے افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جس چیز کی طرف تم انہیں منسوب کر رہے ہو وہ چیز تو اس وقت دنیا میں تھی بھی نہیں, وہ تو ان کے بعد دنیا میں آئی. کون سی چیز؟ یہودیت اور نصرانیت, جو وجود میں آئی تورات اور انجیل کے نزول کے بعد. یہ مراد ہے. افلا تعقلون, کیا تمہاری عقل چلی گئی؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں تم, ہاں اولائے, ہاں تم تو وہ لوگ, حاججتم تم بحثیں کرتے ہو کس چیز میں؟ فی ما لکم بہی علم، جس معاملے میں تمہارا کچھ علم ہے. تم تو ان چیزوں میں بھی بحثیں کرتے ہو جس کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو. فلم تحاجون، تو تم کیوں جھگڑے کرتے ہو، کیوں بحثیں کرتے ہو؟ فی ما لیس لکم بہی علم، جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں. اور وہ کون سی چیز تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مراد ہے یہاں، کہ جن کو وہ کھینچ تان کر اپنے گروہ میں لانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو وہ بہت بڑی اہمیت دیتے تھے، ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے. فرمایا نہ تو تم اس دور میں تھے، نہ تم نے ان کو دیکھا، نہ وہاں ان کے پیروکاروں میں تھے، نہ ان کا زمانہ دیکھا. تم کس بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہ بحثیں کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اس لیے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی بلکہ اللہ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ علم پر مبنی ہے اور تمہاری بات جہالت پر مبنی ہے، لاعلمی پر مبنی ہے. یہ بحثیں بغیر علم کے ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں. پھر صاف فرما دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ان کا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھا. ان کا نام کیا تھا؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو صرف یکسو مسلمان تھے، وہ کسی گروہ کسی فرقے کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ صرف مسلمان تھے. اور مسلمان بھی کیسے؟ یکسو، صرف نام کے نہیں بلکہ حقیقت میں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. مسلم کے مقابلے میں مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سوا ادھر ادھر تانک جھانک کرے، ادھر ادھر توجہ کرے، اوروں کی بھی دل میں اہمیت بٹھائے ہوئے ہو. پھر فرمایا، ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے؟ للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی. کس معاملے میں؟ توحید کے معاملے میں، یکسو مسلمان بنے جو مسلمان کہلاتے ہیں. وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور ایمان والے. گویا تین چیزیں ہو گئیں، نمبر ایک آپ کی پیروی کرنے والے، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ایمان والے. یہ زیادہ حقدار ہیں کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑے، کیونکہ یہ انہی کے طریقے پر ہیں، انہی کے راستے پر، انہی کے عقیدہ توحید پر ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، ایمان لانے والوں کا. جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر عقیدہ توحید کو واضح کر دیا کہ حقیقت میں اسلام کیا ہے، کسی شخصیت کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کی بات ماننا، اور جب وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ مسلمان اب ہمارے کندھے میں نہیں آئیں گے، تو انہوں نے اور چالیں شروع کر دی کہ کسی طرح ان کو ان کے دین سے ہٹایا جائے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ودت، چاہتا ہے کون؟ طائفۃ، ایک گروہ. طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک سے ہزار تک کی تعداد والے گروہ کو. کون سا گروہ؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے. کیا چاہتے ہیں؟ لو یضلونکم، کاش کہ تم کو گمراہ کر دیں، کاش تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو بھٹکائے ہوئے ہیں، خود کو گمراہ کر رہے ہیں، خود کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. کس طرح خود کو گمراہ کیے ہوئے ہیں؟ کسی کو غلط رستے پہ لگانا دراصل کیا ہے؟ اپنے کو غلط ثابت کرنا. اور عجیب بات یہ کہ وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے، احساس تک نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ایسا شخص جس کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، وہ کتنا قابل رحم ہے پھر. یعنی غلط بھی ہے اور احساس بھی نہیں کہ غلطی کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو. کون سی آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ یہاں خاص طور پر ان آیات اور ان احکامات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. فرمایا یہ سب تم جانتے ہو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ ہو, تم دیکھ چکے ہو, پڑھ چکے ہو, تم قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پھر بھی نہیں تم مانتے. اور تشہدون میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے نبی ہونے کی نشانیاں اور گواہیاں تمہارے علم میں ہیں, تم ان کا بھی مشاہدہ کر چکے ہو. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تلبسون الحق بالباطل, تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق, اور تم حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو حق کو باطل کا فرق اور حق کی حقیقت, لیکن اس کے باوجود تم دونوں جرائم کر رہے ہو. وقالت طائفتم, اور کہا ایک گروہ نے, کون سے؟ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, ایمان لیا اس چیز پر جو ایمان والوں پہ نازل ہوئی ہے. کب؟ وجہ النہار, صبح کے وقت. پھر کیا کرو؟ وقف کرو اور کفر کرو. کب؟ آخرہ ہو, اس کے آخری حصے میں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, شاید کہ یہ سب بھی پلٹ آئے, یعنی مسلمان ہونے سے پھر جائیں. یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ بطور ایک چال کے, تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں. اور کیا چال چلی؟ اور کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ ولا تؤمنوا, اور تم ایمان نہ لاؤ, الا لمن تبع دینکم, مگر اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے, جو تمہارے گروہ میں سے ہو, جو تمہارے فرقے میں سے ہو, صرف اس کی بات مانو. کیا آج مسلمانوں کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں؟ آپ کو تو نہیں کبھی کوئی واسطہ پیش آیا ایسی کسی مشکل سے کہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہو کہ تم فلاں جگہ نہ پڑھو, فلاں سے پڑھو؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ کرو جو تمہارا امیر کہتا ہے, یا امام کہتا ہے, یا پیر و مرشد کہتا ہے. اس کو مت دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں اس پر کہ پیر و مرشد یا جو امام ہے وہ زیادہ جانتے ہیں قرآن و سنت کو. حالانکہ بسا اوقات قرآن و سنت کی بات ان کی بات سے ٹکرا رہی ہوتی, پھر بھی وہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے. اور حال یہ ہے کہ بعض پیر و مرشد تو نہ عالم ہے, نہ حافظ ہیں, نہ دین کو جانتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے تھے ولا تؤمنوا, اور نہ ایمان لانا, الا لمن تبع دینکم, مگر اس پر جو تمہارے دین کا اتباع کرے, تمہارے دین کی پیروی کرے. قل ان الہدى ھدى اللہ, کہہ دیجئے کہ دین کسی کی اجارہ داری نہیں, دین تو دراصل اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا نام ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں, ان یؤتا احد, کہ کسی اور کو بھی وہ نہ دے دیا جائے, مثل ما اوتیتم, جو تم کو پہلے ملا. کہ بنی اسرائیل سے امامت نکل کر بنی اسماعیل میں نہ چلی جائے. او یحاجوکم عند ربکم, یا دوسری وجہ یہ کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف پھر حجت قائم کریں گے. قل ان الفضل بید اللہ, کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یعنی نبوت تو اللہ کا کام ہے, جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے, جسے چاہتا ہے چن کے نواز دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور پھر اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر, ایک ان میں سے جو امانت کی ادائیگی کرتا ہے اور دوسرا جو نہیں کرتا. یہاں آپ دیکھیے قرآن کا انداز کہ بالکل تعصب نہیں. اگر خراب لوگوں میں سے بھی کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا, یہ انصاف کی بات ہوتی. چاہے کوئی دشمن بھی کیوں نہ ہو آپ کا, اگر اس میں بھی کوئی اچھی بات ہے تو اس کی بھلائی کا ذکر کر دینا چاہیے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایسے ہی کرتے ہیں آپ؟ سوال لکھیے کہ کیا میں اپنے دشمن کی کسی خوبی کی تعریف کر سکتی ہوں؟ کیا میں کسی ایسے انسان کی تعریف کر سکتی ہوں جو مجھے بالکل اچھا نہ لگتا ہو؟ جس دن یہ خوبی آ گئی نا آپ کے اندر, سمجھے کہ کام ہو گیا, سمجھے کہ آپ واقعی بدل چکے ہیں. आप ऐसे लोगों की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखिए कितनी लंबी लिस्ट होती है, उनकी खूबियां तलाश करें। अपने नापसंदीदा लोगों की लिस्ट बनाइए और उनकी खूबियां तलाश कीजिए और उनको लिखिए और फिर उनका बैठकर लोगों में जिक्र किया कीजिए। ताल्लुकात खुद ही खुशगवार हो जाएंगे। हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं ना। एक शख्स में 100 खूबियां होंगी ना, एक बात हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसकी सब पे पानी फेर देंगे और फिर उसके बाद हर जगह उसका जिक्र करेंगे, फला ऐसा 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 ऐसा। अल्लाह ताला ने क्या किया, यहूद पे कितनी तनकीद है कुरान में, लेकिन फिर भी फरमाया मोमिन अहलिल किताब मन इन तअमनहु बिकिन्तारिन युअद्दीही इलैका, इनमें से बाज बहुत अमानतदार है, ढेर माल भी उनके पास रखा तो वापस देंगे और बाज एक दीनार भी वापस नहीं करेंगे। और हुज्जत क्या पेश करते हैं, दलील क्या देते हैं, नहीं हमारे दीन में गैर अहले किताब के साथ भलाई का कोई हुक्म नहीं, हालांकि दीन ऐसी बातों का हुक्म नहीं देता। हमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अरबों के साथ ऐसा क्यों किया। बुनियादी तौर पर यहूद कौमी गुरूर और नस्ली तफाखुर का शिकार थे, फख्र और असलियत से भरे हुए थे और गैर यहूद जिनको जेंटाइल कहते थे उनके साथ हर खराबी और हर बुरे मामले को जायज समझते थे। ग्रोही तासुब है ना, जो हमारी बरादरी का उसके साथ तो सब खैर भलाई और जो उससे बाहर है उसकी खूबी भी बुराई। फिर एक और सवाल लिखिए, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई तो नहीं कि जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे बात भी ना करे और मुझे देखे भी ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए कि वो कौन सी बुराइयां हैं, वो कौन सी खराबियां हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ऐसा करते हैं। फिर उस चेक लिस्ट को देख लीजिए कि कहीं मेरे अंदर तो नहीं ऐसी कोई चीज। ये उसी को महसूस हो सकता है जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत हो, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत रखते हैं आपका क्या दिल चाहता है, आप उससे बात करें, आप उसको देखें वो आपको देखे। लेकिन अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत हो और फिर आपको पता चले कि मेरी किसी बुराई की वजह से अल्लाह ताला मुझसे बात नहीं करेंगे, कितने इंसान फील करता ना इंसान जब कोई अपना प्यारा मुंह मोड़ जाए और बात ना करे। सोचे कि किसी के लिए आपके दिल में बहुत अहमियत और आप उससे बात करें वो मुंह मोड़ ले, मैं नहीं बात करूंगा तुमसे, मैं देखूंगा भी नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कितनी सख्त बात है ना कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हमारे अंदर हो कि ये कहा जाए कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। एक सवाल कीजिए, आज समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा देती हूँ, इसको जरा सामने निकाल लीजिए। आयत नंबर 73, वला तुमिनु और न तुम ईमान लाओ, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, मगर उस पे जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कौन से दीन की? उनके खुद साख्ता दीन की। सिर्फ उसकी बात मानो जो तुम्हारी मर्जी का दीन बताता है तुमको। कुल इन्नल हुदा हुदल्ला, कह दीजिए कि किसी की मर्जी और पसंद का दीन नहीं, असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है। ये क्यों रोकते थे लोगों को किसी और के पास जाने से? एक बात तो ये थी कि अयुता अहदुम मिस्लमा उठी, तुम ये भी क्या बात हुई कि जो कुछ तुम्हें मिला था वो अब किसी और को मिल जाए। अगर सारे यहूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार और वफादार हो जाते तो जाहिर आपकी उम्मत में और इजाफा हो जाता, तो ये सब आपकी शान बढ़ाने का सबब बन जाते। और ये तो हसद का शिकार थे कि बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में पैगम्बर आए और फिर हम सब उसकी बात मान लें। हम ये मान नहीं सकते कि किसी और के पास भी नबूवत आ सकती, इसलिए हम नहीं मानेंगे। अगर ये बनी इसराइल में से होता तो हम मान लेते। जैसे पहले मैंने अर्ज किया ना कि ये तो इंतजार में थे हुजूर की कि वो आएंगे तो उनके साथ मिलकर हम काफिरों के खिलाफ लड़ेंगे और मालूम नहीं क्या कुछ उन्होंने प्लानिंग कर रखी। जो ही पता चला कि वो नबी बनी इस्माइल में से आ गया तो इनके सारे इरादों पर औस पड़ गई, इनको बहुत परेशानी हुई, हसद का शिकार हो गए। फिर जो पता चला कि उस किताब में तो वो सारी बातें खोल दी गई है जो इन्होंने अपने दीन में बिगाड़ पैदा कर रखा था, कि इन्होंने किताब में हक को बातिल को मिला दिया है, ये हक छुपाते हैं, ये झूठी कस्में खाते हैं, ये दीन को बेचते हैं, इन्होंने गलत फतवे दे रखे हैं, ये इनके अवाम झूठी तमन्नाओं से जीते हैं, सब खराबी जैसे पीछे सूरत अल बकरा में आप पहले पारे में पढ़ चुके हैं। तो अब ये सब कुछ इनके मफादात के खिलाफ था, इसलिए ये मानना नहीं चाहते थे। तो لوگوں کو کیا کہتے تھے، نہیں نہیں وہ تو تمہیں گمراہ کر دے گا، اس کے پاس مت جانا، بس صرف اپنے مسلک، اپنے گروہ یا اپنے ہی فرقے کے لوگوں کی بات مانو. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سب باتیں بتا رہے تھے جن کے پیغمبروں نے بتائی تھی. مزید یہ کہ جو انہوں نے دین میں گڑبڑ کر رکھی تھی اس کو کھول رہے تھے، اوریجنل بات بتا کے. تو اس پر یہ لوگ تیار نہیں ہوتے تھے. دوسری ریزن، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس جا کر، اگر تم نے جا کر ان کی بات مان لی اور ان کو سچ کہہ دیا، ان کی پیروی کر لی، تو پھر جن باتوں میں تم ان کی پیروی نہیں کرو گے، قیامت کے دن جا کر یہ مسلمان تم سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ ان کو سب پتہ تھا اور پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں پیچھے اس آیت سے جو پہلے سے پارے میں گزری ہے، آپ کو وہ بات سمجھ آئے تو یہ فوراً سمجھ آ جائے گی. وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جو ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم جا کے ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہے؟ کون سی باتیں اللہ نے تم پہ کھولی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ بات ان کو پتا تھی نا، جا کے یہ مت کہنا ورنہ کیا ہوگا، یہ یحاجوکم بھی عند ربکم، قیامت کے دن جا کے تم سے جھگڑیں گے کہ جب تمہیں پتا تھا تو ایمان کیوں نہیں لائے تھے. آیت 75 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ بھی یا ایک ڈھیر مال کا بھی بطور امانت دو، اس کے پاس امانت رکھو، تو وہ اس کو واپس لوٹا دیں گے. یہ اب بھی علیہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کو دو، اور دینار جو ہے یہ دیناریس DENARIUS رومی حکومت کا ایک طلائی سکہ تھا جو عربوں کے ہاں بھی استعمال ہوتا تھا، اردو میں اس کا ترجمہ اشرفی ہو سکتا ہے. تو اگر ان میں سے کسی کو ایک دینار بھی یعنی ایک اشرفی بھی بطور امانت دو یا اس کے پاس رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، وہ اس کو ادا نہیں کرے گا تمہاری طرف یا تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا. الا، ہاں اس صورت میں واپس ہو سکتا ہے تمہارا دینار، ما دمت علیہ قائما، جب تم اس کے سر پہ کھڑے رہو، مسلط رہو، اس وقت وہ تمہاری امانت دے دے گا. نہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب کوئی ان کے سر پہ سوار ہو. ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ یہ ان کے خیالات اور عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر امیین کے بارے میں کچھ بھی ذمہ داری نہیں، ان پڑھ عربوں کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی، اور یہ بات انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی اور اس کو بھی اللہ کے نام پہ منسوخ کر دیا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں ایسا نہیں سکھایا. ہمارے یہاں مسلمانوں نے بھی ایسی ہی کچھ باتیں ایجاد کر رکھی ہیں نا، کہ غیر مسلموں کا مال چوری کر سکتے ہو، دو کے فریب سے لے سکتے ہو، ان سے سود لینا بھی جائز ہے، پاکستان کے بینک سے سود لینا حرام ہے، لیکن بینک آف انگلینڈ سے سود لینا جائز ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسی بات کہیں نہیں بتائی گئی کہ ایک جگہ سے سود لینا حلال ہے تو دوسری جگہ حرام ہے، سود حرام ہی حرام ہے چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. ایسے لوگ جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، وہ یہ عالم ہوں، حالانکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کے دین میں ایسی مشغافیاں کرتے ہیں تاکہ دین کا نقشہ بدل دے. اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو اپنے عہد کو وفا کرے. اب اس عہد کا تعلق کس سے ہے؟ وہ پیچھے لوگوں کی امانتوں سے، یعنی عہد کی پابندی محض کسی اپائنٹمنٹ کی پابندی نہیں، بلکہ امانت کی ادائیگی بھی ایک طرح سے عہد کی پابندی. عہد دراصل اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہم بات چیت سے طے ہوتا ہے، جس پر دونوں طرف کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے. اس کے برعکس وعدہ صرف ایک طرف سے ہوتا ہے. تو وعدہ جو ہے عہد سے مختلف ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے. اللہ سے انسان کا عہد کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نوازے گا. تو یہاں پر کیا فرمائے گا؟ بلا من اوفا بعہدہ, کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا, یعنی انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو, حقوق و لباس کی ادائیگی کی, واتقا اور تقوی اختیار کیا, تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ فإن اللہ يحب المتقین, تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے. گویا عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے, عہد پورا کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو عہد پورا کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں, عہد کو بیچ ڈالتے ہیں. یہاں پر جو عہد ہے, ان الذین یشترون بعہد اللہ, اس سے مراد عام وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ کا عہد ہے, اور اللہ کے عہد سے مراد کتاب اور شریعت ہے. اس لیے کہ کتاب اور شریعت کی حیثیت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان معاہدے کی ہوتی ہے. اور جہاں خاص طور پر کس عہد کی طرف اشارہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے آخری نبی کے بارے میں لیا تھا اور جسے اہل کتاب بھول چکے تھے, اور انہوں نے اس عہد سے نکلنے کے لیے اپنی کتابوں میں بھی تبدیلی کر لی تھی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, ان الذین یشترون بعہد اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں, وَأَيْمَانِهِمْ, اور اپنی قسموں کو بھی, ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑی قیمت کے عوض. یعنی علماء یہود کا کام کیا تھا؟ کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر, دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی سے نکلنے کی خاطر انہوں نے اس عہد میں تبدیلی کر ڈالی تھی, اس عہد کو پورا نہیں کرنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ ان کے اپنے دین میں کیے جانے والی تبدیلیوں سے آگاہ کر رہے تھے, دین کو اس کی اصل شکل پہ لا رہے تھے, اور ان لوگوں کا بگاڑ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ اپنی من مانی کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ ڈالی ہیں ان پابندیوں کو پورا کیا جائے, اور یہ تو پابندیاں پوری نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تو پابندیوں سے نکلنے کے لیے اپنی کتاب میں کئی تبدیلیاں کر رکھی تھی. ان کے علماء نے لوگوں کی پسند کے فتوے دینے کے لیے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اب اگر وہ ایک ایسے نبی کو مان لیتے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو ریسٹور کر رہا ہے, تو ان کی تو زندگی دوبھر ہوتی تھی. یہ بھلا کیوں مانتے؟ آج ہم مسلمان بھی دین کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے, دین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے؟ وہی بگاڑ ہے نا. کہ اگر یہ سب مان لیں اور یہ پڑھ لیں اور یہ سیکھ لیں, تو پھر تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے. اہل کتاب کے سامنے بھی یہی مشکل تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس رسول کو مان لیں, یہ تو ہم سے پانچ نمازیں پڑھوائے گا, سال میں زکات دینی پڑے گی, سود یہ حرام کرتا ہے, شراب سے یہ منع کرتا ہے, زنا یہ منع کرتا ہے, تو پھر تو ہماری زندگی میں بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے علماء نے آسان دین بنا رکھا ہے اسی کو اختیار کیے رہے, اور کسی طرح ہیلو بہانوں سے ان کا انکار کر دیں. اب آپ دیکھیے ایسے لوگ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پاس نہیں رکھتے, ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. یہاں پر پانچ وعیدوں کا ذکر ہے. نمبر ایک, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ, ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. نمبر دو, ولا یکلمہم اللہ, ان لوگوں سے اللہ کلام نہ کرے گا. نمبر تین, ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا. نمبر چار, ولا یزکیہم, ان کو پاک نہ کرے گا, کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنا تزکیہ چاہا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے نا, وہ یزکیہم, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس سے انکار کر دیا. تزکیہ کا موقع تو دنیا تھی, یہاں سے انہوں نے کیا نہیں, تو آخرت میں پھر ان کا تزکیہ نہ ہوگا. اور نمبر پانچ, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اتنی سخت سزا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑے. وہی عہد کہ وہ آخری رسول آ رہا ہے, اس کو ماننا, اس کی کتاب پر ایمان لانا, اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لینا, لیکن انہوں نے ان سب چیزوں سے منہ موڑ لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.